أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آداب أخذ الزكاة وإيتائها زکاة لینے اور دینے کے آداب. زکاة کا مال لانے والے کے لیے خیر و برکت کی دعا کرنی چاہیے. عن عبداللہ ابن ابی اوفا قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتاہ قوم بصدقتهم قال اللہم صل علی آل فلان فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى متفق عليه. حضرت عبداللہ بن ابی اوفا سے روایت ہے رضی اللہ عنہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ اپنے صدقات لے کر آتے تو آپ فرماتے اے اللہ فلاں لوگوں پر اپنی رحمت نازل فرما. جب میرا باپ اپنا صدقہ لے کر آیا تو فرمایا اے اللہ آل ابی اوفا پر رحمت نازل فرما. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. صرف اس شخص کو کیوں نہیں دعا دی, اس کی آل کو بھی ساتھ کیوں شامل کیا؟ ہوتا یہ ہے کہ مال سے انسان صرف خود نہیں اس کی اولاد اور آل بھی فائدہ اٹھاتی, تو جب وہ مال کسی اور کے پاس چلا جاتا ہے تو گویا صرف اس شخص کے اپنے نہیں بلکہ آل اولاد کے حق سے بھی گئی بات چیز گئی. تو اس لیے پھر دعا بھی جب ملے تو سب کو ملے. زکوٰۃ دینے والا اپنی مرضی سے زیادہ زکوٰۃ ادا کرے تو اس کے لیے بہت زیادہ ثواب ہے. عن ابی بن کعب قال بعثنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مصدقا فمررت برجل فلما جمع لی ماله لم اجد علیہ فیہ الا ابنت مخاض فقلت له ادی ابنت مخاض فانها صدقتک فقال ذاک ما لا لبن فيه ولا زهرة ولكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينة فخذها فقلت له ما انا باخذ ما لم اؤمر به وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم منك قريب فان احببت ان تاتيه فتعرض عليه ما ارست علي فافعل فان قبله منك قبلته وان رده عليك رددته قال فإني فائل فخرج معي وخرج بالناقة التي عرض علي حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا نبي الله أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي ويم الله ما قام في مالي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رسوله قط قبله فجمعت له مالي فزعم أن ما علي فيه ابنة مخاض وذلك ما لا لبن فيه ولا زهر وقد أرست عليه ناقة فتية عظيمة ليأخذها فأبى علي وها هي ذي قد جئتك بها يا رسول الله خذها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الذي عليك فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك قال فها هي ذي يا رسول الله قد جئتك بها فخذها قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها ودعا له في ماله بالبركة رواه ابو داود. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ وصول کرنے کے لیے بھیجا, یعنی کلیکٹ کرنے کے لیے. میں ایک آدمی کے پاس پہنچا, اس نے میرے سامنے اپنا مال پیش کر دیا. وہ مال بس اتنا ہی تھا کہ اس شخص کو ایک سال کی اونٹنی ادا کرنا تھی, یعنی اونٹوں میں جب زکوٰۃ لگتی ہے تو اس کے مطابق اس کی زکوٰۃ صرف ایک سالہ اونٹنی بنتی تھی. میں نے اس سے کہا کہ ایک سال کی بچی دے دو. اس نے کہا وہ نہ دودھ دینے والی ہے اور نہ سواری کے قابل, لہذا یہ میری اونٹنی ہے جوان اور موٹی تازی, یہ لے لو. میں نے کہا میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بغیر اسے نہیں لے سکتا. ہاں البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے قریب ہی مدینہ میں تشریف فرمائیں, اگر تم پسند کرو تو ان کی خدمت میں اپنی اونٹنی پیش کر دو جو میرے سامنے پیش کیے. اگر آپ نے تجھ سے قبول فرما لی تو میں بھی اسے قبول کر لوں گا, لیکن اگر آپ نے قبول نہ فرمائی تو میں بھی قبول نہیں کروں گا. لہذا وہ تیار ہو گیا, میرے ساتھ روانہ ہوا, اونٹنی بھی ساتھ لے لی. ہم جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا تحصیلدار میرے پاس صدقہ وصول کرنے آیا, اور اللہ کی قسم یہ پہلا موقع ہے کہ آپ کا قاصد میرے پاس صدقے کے لیے آیا. میں نے اپنا مال ان کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ ایک سال کی بچی دے دو, حالانکہ نہ وہ دودھ دے سکتی ہے اور نہ ہی وہ سواری کے قابل ہے. میں نے کہا یہ اونٹنی جوان موٹی تازی ہے، یہ لے لو، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اب میں اسے یعنی اونٹنی کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ اسے لے لیجئے۔ آپ نے فرمایا تم پر واجب تو اتنا ہی تھا، لیکن اگر خوشی سے نیکی کرو گے تو اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا اور ہم اس کو قبول کر لیں گے۔ اس نے کہا یہ اونٹنی موجود ہے، اسے لے لیجئے۔ چنانچہ آپ نے اسے لینے کا حکم فرمایا اور اس کے مال میں برکت کی دعا کی۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے آپ کو زیور کی زکات نکالنی اور اس میں سے آپ زیور ہی نکال رہے ہیں۔ اب زیور بعض اوقات اتنا نہیں ہوتا کہ جو بالکل اگزیکٹلی وہی اس کا تول یا اس کا فگر ہو جو آپ کے اوپر لازم آتا ہے، یا کم ہو سکتا ہے یا زیادہ ہو سکتا ہے۔ اب کم تو آپ نہیں دے سکتے، لیکن اگر اصل مقرر حد سے زائد آپ دے رہے ہیں تو وہ آپ کی طرف سے مزید صدقہ ہوگا جس پر بہترین نظر ہے، یعنی ایسا کیا جا سکتا ہے۔ اصل مسئلہ جو اس سے نکل رہا ہے وہ یہ ہے کہ حق سے زیادہ بھی زکات کے نام پر دیا جا سکتا ہے۔ تحصیلدار کو لوگوں کے گھر جا کر زکات وصول کرنی چاہیے۔ عن عمر بن شعیب بن نبیہ عن جدہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم الا فی دورهم، رواہ ابو داؤد، صحیح۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے اور باپ اپنے باپ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکات لینے کے لیے تحصیلدار مویشی اپنے ٹھکانے پہ نہ منگوائے اور نہ ہی مالک اپنے مویشی کہیں دور لے کے جائے، بلکہ مویشیوں کی زکات ان کے ٹھکانوں پر وصول کی جائے گی۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ کیونکہ اس میں آپ دیکھیے کہ اگر ہر شخص خود چھوڑنے آئے گا تو کیا ہوگا، زیادہ مشکل ہوگی نا، اور اگر ایک شخص ہر گھر سے لے لے تو آسانی ہو جائے گی۔ بالکل ایسے جیسے آپ کا گاربیج اٹھتا ہے، اگر ہر شخص اپنا گاربیج چھوڑنے کسی ایک جگہ جائے گاڑی لے کے ہر ہفتے، تو کتنی مشکل ہوگی۔ لیکن ایک گاڑی آتی ہے سب کو اٹھا کے لے جاتی، تو اس میں کیا ہے، سہولت ہے۔ تو یہ حکم جو ہے ایک سہولت کے لیے دیا گیا ہے، اور اگرچہ فریضہ کس کا ہے، دینے والے کا، لیکن کس پہ ڈالا گیا، لینے والے۔ زکات میں اوسط درجے کا مال لینا چاہیے، نہ بہت اچھا نہ بہت خراب۔ ان انس رضی اللہ عنہ ان ابا بکر رضی اللہ عنہ کتب له التی امر اللہ رسوله صلی اللہ علیہ وسلم ولا یخرج فی الصدقتی ولا ذات عوار ولا تیس ما شاء المصدق، رواہ البخاری۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں وہ حکم لکھ کر دیا جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو دیا تھا، کہ زکات میں بوڑھا اور عیب دار اور نر نہ لیا جائے، ہاں اگر زکات لینے والا خود چاہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما بعث معاذ رضی اللہ عنہ الى اليمن قال فی آخر الحدیث وتوقع کرائم اموال الناس، رواہ البخاری۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن پر حاکم بنا کے بھیجا تو فرمایا زکات میں لوگوں کے عمدہ مال لینے سے اجتناب کرنا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ کیوں؟ پچھلی حدیث میں یہ نا کہ دینے والے کو ایسی چیز نہیں دینی چاہیے، اور دوسری طرف لینے والے کو کیا ادب سکھایا کہ تم لوگوں کے بہترین مال کی طرف نظر نہ رکھو۔ کیوں؟ مال انہی انسان کی کمزوری ہے نا، اور انسان مال کی محبت میں شدید ہے۔ ایسے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ دین سے دور بھاگنے لگے اور دین ان کے اوپر ایک بوجھ بن جائے، کیونکہ سب کا ایمان اس درجے کا نہیں ہوتا کہ وہ خوشی کے ساتھ اپنے فرائض کو ادا کریں۔ تو اس لیے لوگوں کے لیے سہولت رکھی گئی اور دونوں طرف سمجھایا گیا، یہی عدل ہے۔ دینے والے کو سمجھایا کہ وہ خراب چیز نہ دے، اور لینے والے کو کیا سمجھایا کہ وہ اچھی کا مطالبہ نہ کرے، الا یہ کہ کوئی خود دے۔ زکات سے بچنے کے لیے ہیلا سازی کرنا منع ہے۔ زکات دیتے وقت اگر مال علیحدہ علیحدہ ہو تو انہیں جمع نہ کیا جائے، اور اگر مال مشترک ہو تو انہیں الگ الگ نہ کیا جائے۔ ان انس رضی اللہ عنہ ان ابا بکر رضی اللہ عنہ کتب له التی فرض رسول اللہ ولا یجمع بین متفرق ولا یفرق بین مجتمع خشیت الصدقتی، رواہ البخاری۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے فرض زکات کا حکم لکھ کر دیا۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی تھی. اس میں یہ بھی تھا کہ زکوٰۃ کے ڈر سے جدا جدا مال کو ایک جا اور یکجا مال کو زکوٰۃ کے ڈر سے علیحدہ علیحدہ نہ کیا جائے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. مال اکٹھا کرنے کی مثال یہ ہے کہ اگر تین آدمیوں کے پاس الگ الگ 40-40 بکریاں ہوں تو سب کو ایک ایک بکری زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، لیکن اگر تینوں آدمی اپنی بکریاں اکٹھی کر دیں تو صرف ایک بکری ادا کرنی پڑے گی. مال الگ الگ کرنے کی مثال یہ ہے کہ اگر دو آدمیوں کے مشترکہ مال میں 240 بکریاں ہوں تو ان پر تین بکریاں زکوٰۃ ہوگی، لیکن اگر وہ اپنی اپنی 120 بکریاں الگ کر لیں تو دونوں کو ایک ایک بکری دینی پڑے گی. ایسی سب صورتیں منع ہیں، کیونکہ فکر کا فرق ہو جاتا ہے نا، تو اس فرق سے پھر زکوٰۃ پر فرق پڑتا ہے، کم یا زیادہ ہوتی ہے. تو مثلا دو بھائی ہیں اور ان کے پاس اگر الگ الگ کوئی چیز ہے تو وہ زکوٰۃ کے لیے اگر اکٹھی کر دیں، کہ صرف زکوٰۃ کی خاطر، ویسے نہیں، یا یہ کہ اکٹھا کہیں سانجھا کوئی کاروبار ہے اور اس میں وہ زکوٰۃ کی خاطر اس کو الگ کریں کہ میں اپنی دے دیتا ہوں تم اپنی دے دو، اور نیت اور مقصد پیچھے کیا ہو کہ کم ہو جائے، تو یہ نیت درست نہیں. کیونکہ انما الاعمال بالنیات، یعنی اس وقت یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ دیا کیا، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ کس نیت سے دیا. مشترک کاروبار میں حصہ داران کو اپنے اپنے حصے کی نسبت سے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے. یعنی مشترک کاروبار ہو اگر کسی کا تو اس میں جتنے بھی حصہ داران ہیں ان کو اپنے اپنے حصے کی نسبت سے زکوٰۃ دینی چاہیے. ان انس رضی اللہ عنہ ان ابا بکر رضی اللہ عنہ کتب له التی فرض رسول اللہ وما کان من خلیطین فانہما یتراجعان بینہما بالسویۃ، رواہ البخاری. حضرت انس سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے زکوٰۃ کا حکم لکھ کر دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی تھی. اس میں یہ تھا کہ جو مال دو شریکوں کا ہو وہ ایک دوسرے سے برابر حساب کر لیں. اسے بخاری نے روایت کیا. مثلا ایک کاروبار میں دو آدمی برابر کے سرمایہ سے شریک ہیں تو سال کے آخر میں اس رقم کی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے دونوں شریک زکوٰۃ کی نصف نصف رقم دیں گے، یعنی اس کی کٹھی زکوٰۃ کر کے پھر دونوں کے حصے میں آدھی آدھی آ جائے گی. کمپنیوں وغیرہ کی زکوٰۃ کی اصل ذمہ داری کمپنیوں پر ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے وہ ادا نہ کریں تو حصے داران کو اپنے حصے کی نسبت سے زکوٰۃ ادا کر دینی چاہیے. یعنی جب کسی سرمایہ سے اکٹھا کوئی کاروبار کیا جا رہا ہو تو پھر اسی میں سے زکوٰۃ ہونی چاہیے، لیکن اگر وہ نہ دینے والے ہوں تو پھر خود دیں. حسب ضرورت سال مکمل ہونے سے پہلے زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے. ان علی ان العباس سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی تعجیل صدقتہ قبل ان تحل فرخص له فی ذلک، رواہ الترمذی حدیث حسن. حضرت علی سے روایت ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سال گزرنے سے قبل زکوٰۃ ادا کرنے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے ان کو رخصت دے دی. مثلا اگر آپ کی زکوٰۃ ذوالحج میں واجب ہے تو آپ رمضان میں دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، یا اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ آئندہ 2 سال تک اپنے مال میں کوئی کمی نہیں کریں گے تو آپ 2 سال کی اکٹھی بھی دے سکتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، کیونکہ ایسا ضرورت مند سامنے آ جاتا ہے کہ انسان زیادہ کرنا چاہتا ہے اور زیادہ کی ویسے گنجائش نہیں، صرف زکوٰۃ ہی سے کر سکتا ہے، تو اس میں ان ایڈوانس بھی دے سکتا ہے. زکوٰۃ جس جگہ وصول کی جائے وہیں تقسیم کرنا افضل ہے، لیکن ضرورتاً دوسری جگہ بھجوانی جائز ہے. عن عمران ابن الحسین استعمل على الصدقة فلما رجع قيل له اين المال قال وللمال ارسلتني اخذناه من حيث كنا ناخذه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وودعناه حيث كنا ندعه، رواه ابن ماجه. حضرت عمران بن حسین سے روایت ہے کہ انہیں زکوٰۃ کا تحصیل دار مقرر کیا گیا. عمران بن حسین کو جب وہ واپس تشریف لائے تو ان سے پوچھا گیا مال کہاں ہے، انہوں نے فرمایا کیا آپ نے مجھے مال لانے کے لیے بھیجا تھا، ہم وہیں سے مال لیتے ہیں جہاں سے عہد رسالت میں لیا کرتے تھے اور وہیں بانٹ دیتے ہیں جہاں عہد رسالت میں بانٹ دیا کرتے تھے. یعنی جو اس کا علاقہ تھا، مثلا ایک خاص ایریا یا سٹی کا یا ولیج کا کسی کو ذمہ دار بنایا گیا تو لوگ کیا کرتے تھے، وہیں سے کلیکٹ کر کے پھر اسی ایریا کے غریبوں کی مدد کر دیتے، اور یہی افضل صورت ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذ رضی اللہ عنہ الى اليمن فقال فعلمهم ان اللہ افترض علیہم صدقۃ فی اموالہم تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن بھیجا تو ارشاد فرمایا، لوگوں کو بتانا کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے زکات فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے لے کر انہیں کے فقراء کو دی جائے گی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ زکات کے مال میں خیانت یا خرد برد کرنے والا شخص قیامت کے دن اس مال کو اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے ہوگا۔ ان عبادت ابن سامت رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثہ علی الصدقتی فقال یا ابا الولید اتق اللہ لا تأتی یوم القیامة ببعیر تحمله له رغاء او بقرة له خوار او شاة لها ثغاء، قال یا رسول اللہ ان ذلك لك ذلك، قال ای والذی نفسی بیده، قال فوالذی بعثك بالحق لا اعمل لك على شيء ابدا، رواه الطبرانی۔ حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زکات وصول کرنے کے لیے مقرر کیا۔ کس کو؟ عبادہ بن سامت کو، اور فرمایا اے ابو ولید۔ یہ کیا ہے ابو ولید؟ کنیت ہے، عربوں میں نام کے علاوہ کنیت اور نسبت وغیرہ بھی ہوتی تھی۔ نسبت کس قبیلے سے ہے، مثلا قرشی ہے یا خزاعی ہے یا کچھ اور، اور ابو الولید تو عورتیں بھی اپنی کنیت رکھتی تھیں اور وہ عموماً ام سے، ام ہانی جیسے۔ ابو ولید، مال زکات کے بارے میں اللہ تعالی سے ڈرتے رہنا، یہ بڑی اہم حدیث ہے۔ مال زکات کے بارے میں اللہ تعالی سے ڈرتے رہنا، قیامت کے روز اس حال میں نہ آنا کہ تم اپنے کندھوں پر اونٹ اٹھائے ہوئے آؤ جو بل بلا رہا ہو، یا اپنے کندھوں پہ چوری کی ہوئی گائے اٹھائی ہوئی ہو۔ یعنی زکات کے مال میں سے اگر زکات کلیکٹر کچھ بھی نکالتا ہے، کچھ بھی ذاتی مال کے طور پر اس کو استعمال کرتا ہے، تو یہ اس کا حال ہے۔ گائے اٹھائی ہوئی ہو جو ڈکار رہی ہو، یعنی شور مچا رہی ہو، یا بکری اٹھا رکھی ہو جو ممیا رہی ہو، میں کرنا، اور تم مجھے سفارش کے لیے کہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری مدد فرمائیں کیونکہ ہم ان کی شور کی وجہ سے پریشان ہیں۔ ایک شور اور ایک کندھوں پہ اٹھانا، آپ دیکھیں کہ ایک بکری اٹھانا کندھے پہ آسان کام ہے، یا گائے اٹھانا یا اونٹ اٹھانا۔ حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مال زکات میں خرد برد کا یہ انجام ہوگا؟ یعنی اتنی سخت بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہی انجام ہوگا۔ حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، میں آپ کے لیے کبھی بھی عامل کا کام نہیں کروں گا۔ یعنی اتنا ڈرے کہ انہوں نے اس کام کے کرنے سے ہی انکار کر دیا کہ میں اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، کہ شاید میں اس ذمہ داری کو پورا نہ کر سکوں، اور کہیں کوئی کمی بیشی ہو جائے تو قیامت کے دن اتنی سخت پکڑ ہو۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ آج مسلمانوں کے اندر فنڈز کی کتنی مس ہینڈلنگ ہوتی ہے، مس اپروپریشن، اور کتنا مس یوز ہوتا ہے بعض اوقات، اور مسلمان ملکوں کے اندر یہ چیز بہت عام ہو گئی ہے، یعنی خیانت۔ عن سعد ابن عبادتہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال له قم على صدقۃ بنی فلان وانظر ان تأتی یوم القیامۃ ببکر تحمله على عاتقك او كاهلك له رغاء يوم القيامة، قال يا رسول الله اصرفها عني، فصرفها عنه، رواه الطبراني والبزار۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، جاؤ فلاں قبیلے کی زکات اکٹھی کر کے لاؤ۔ اب یہ کیوں ہوتا تھا؟ کبھی تو آپ نے پڑھا نا جیسے عام الوفود کے مسلمان جو قبیلے ہو جاتے پھر ان کے اندر سے ہی آپ ذمہ دار مقرر کر دیتے یا مزید ذمہ دار بھیج دیتے، یعنی پورے عرب کو ایک طرح سے اسٹیبلش کیا اور وہاں ایک حکومت قائم کی اور نظام قائم کیا، عمال مقرر کیے، زکوٰۃ کلیکٹ کرنے والے مقرر کیے، تو مختلف لوگوں کو مختلف علاقوں میں بھیجا جاتا. اب سعد بن عبادہ کو بھی بھیجا گیا کہ جاؤ فلاں قبیلے سے زکوٰۃ اکٹھی کر کے لاؤ. اور ہاں دیکھو، یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صرف ذمہ داری نہیں دیتے تھے بلکہ ذمہ داری ادا کرنے کا حکم بھی دیتے اور اس کے لیے توجہ بھی دلاتے. فرمایا دیکھو، کہیں قیامت کے روز ایسی حالت میں نہ آنا کہ تمہاری گردن یا پیٹھ پر جوان اونٹ ہو جو بلبلا رہا ہو. حضرت سعد نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس ذمہ داری سے سبکدوش کر دیجیے. آپ نے انہیں سبکدوش کر دیا. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جب کوئی شخص یہ بتاتا کہ وہ یہ کام نہیں کر سکتا تو آپ اس کا عذر قبول بھی کر لیتے. اب آپ دیکھیں کہ پچھلی روایت میں عبادہ بن ثابت ہیں اور یہ سعد بن عبادہ ہیں، یعنی بہت معتبر صحابہ ہیں یہ، لیکن وہ اس بات سے ڈر گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو اس معاملے کے اہل نہ پایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی حکم ہے کہ ذمہ داریاں ان کے اہل لوگوں کے سپرد کرو. اسے طبرانی اور بزار نے روایت کیا ہے. زکوٰۃ وصول کرنے والے کو کسی زکوٰۃ دینے والے سے تحفہ نہیں لینا چاہیے. ان ابی حمید السعیدی قال استعمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا من الاسد یقال له ابن اللطبی قال عمرو وابن ابی عمر علی الصدقتی فلما قدم قال هذا لكم وهذا لي اهدی لی قال فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر فحمد اللہ واثنى علیہ وقال ما بال عامل ابعثه فيقول هذا لكم وهذا اهدي لي افلا قعد في بيت ابيه او في بيت امه حتى ينظر ايهدى اليه ام لا والذي نفس محمد بيده لا ينال احد منكم منها شيئا الا جاء به يوم القيامه يحمله على عنقه بعير له رغاء او بقره لها خوار او شاة تئر ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي ابطيه ثم قال اللهم هل بلغت مرتين رواه مسلم. حضرت ابو حمید سعیدی سے روایت ہے رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسد، ایک قبیلے کا نام ہے، اس کے ایک شخص ابن لطبیہ کو عامل مقرر کیا، یعنی زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے. حضرت عمر اور حضرت ابن ابو عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے سیلدار مقرر کیا. جب وہ شخص واپس آیا تو کہنے لگا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی بیت المال کا حصہ ہے، اور یہ میرا حصہ ہے جو مجھے بطور تحفہ دیا گیا ہے. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور پھر فرمایا، اس تحصیلدار کا معاملہ کیسا ہے جسے میں نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا اور واپس آ کر کہتا ہے یہ تو آپ کا مال ہے اور یہ مجھے بطور تحفہ دیا گیا ہے، وہ اپنے باپ یا ماں کے گھر کیوں نہ بیٹھا رہا، پھر دیکھتا کہ اسے تحفہ ملتا ہے یا نہیں. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ تم میں سے جو شخص اس طرح سے کوئی مال، یعنی تحفے کے نام پر لے گا، تو وہ قیامت کے دن اپنی گردن پر اٹھا کے لائے گا. اونٹ ہوگا تو بلبلاتا ہوا ہوگا، گائے ہوگی تو چلاتی ہوئی ہوگی، بکری ہوگی تو ممیاتی ہوگی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے حتیٰ کہ ہمیں آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ فرمایا، یا اللہ میں نے تیرا حکم پہنچا دیا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جو شخص کسی سرکاری ڈیوٹی پر ہو یا کسی بھی ادارے کی طرف سے کسی خاص ذمہ داری پر مقرر ہو تو اس ذمہ داری کو پوری امانت سے نبھانا چاہیے، اس موقع سے فائدہ اٹھا کے ذاتی مفادات حاصل نہیں کرنے چاہیے. عام طور پر آپ دیکھیے کہ لوگوں کو بڑے عہدوں سے دلچسپی کیوں ہوتی، کہ وہ اپنی منمانی کر سکیں گے، اپنا ناجائز سفارشیں کر کرا سکیں گے یا پھر رشوت. تو یہ تحفہ تحفہ نہیں تھا بلکہ کیا تھی؟ رشوت تھی. عامل کو ایسے تحفے یا رشوت سے منع کیوں کیا گیا؟ اس کے پیچھے کیا حکمت تھی؟ یعنی یہ نہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کو تحفے کا لین دین نہیں کر سکتے، دوست احباب، رشتے دار، میل ملاقات، عزیز، ہمسائے، پڑوسی ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ رکھتے ہیں زندگی میں، بلکہ حکم دیا گیا تحادو تحابو، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی. لیکن اس ہدیے سے اور اس تحفے سے منع کیا گیا اور اس کو حرام قرار دیا گیا، کیا حکمت ہے اس کا؟ کیونکہ یہ شخص ایک ذمہ دار ہے اور یہ ایک ذمہ داری پوری کر رہا ہے، اسے جا کے زکات وصول کرنی. اب یہ کسی سے زکات لے رہا ہے اور وہ شخص یہ کہتا ہے اچھا تم یہ لے لو اور میری زکات میں سے اتنا کم کر دو، کیونکہ پیچھے والوں کو کیا پتا چلے گا کہ میری بنتی کتنی تھی. اب بھی بہت سے لوگ ٹیکس بچانے کے لیے کیا کرتے ہیں، رشوت دے دیتے ہیں. اس میں بیسیکلی جو پہلے بات ہوئی ہے وہی ہے کہ وہ ایک سرکاری ڈیوٹی پر تھے، تو سرکاری ڈیوٹی کرتے ہوئے صرف تنخواہ لینا ہی جائز ہے، اوپر کا مال حرام ہے، یہ مراد ہے. یعنی ڈیوٹی پر جو آپ کو تنخواہ مل رہی ہے وہی آپ کا حق ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا نا، پھر تم اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھتے پھر دیکھتے کہ تمہیں گھر میں تحفے آتے ہیں یا نہیں. گھر میں تحفے کس کی طرف سے آتے ہیں؟ جہاں کوئی ذاتی تعلق ہوتا ہے یا جہاں کوئی رشتہ داری ہوتی ہے یا ویسے لین دین ہوتا ہے یا دوستی ہوتی ہے یا جان پہچان ہوتی ہے، ورنہ تو کوئی کسی کے گھر تحفہ نہیں بھیجتا. تو چونکہ یہ یہاں پر کس ڈیوٹی پر تھے؟ سرکاری ڈیوٹی پر تھے، اور یہ ڈیوٹی ان کی کوئی ذاتی کام نہیں تھا ان کا، اس لیے یہاں پر انہیں منع کیا گیا. اور خصوصاً وہ تحفہ، ایک اور بات یاد رکھیے، یہاں اس تحفے کی ممانعت ہے جس کو لینے کے بعد انسان حق بات نہ کہہ سکے، جو کسی کا منہ بند کرنے کے لیے ہو یا کسی کو کسی کے فرائض کی ادائیگی میں جو تحفہ رکاوٹ ہو. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جب آپ کسی سے کچھ لے بیٹھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کے بعد آپ اس کے مرہون منت ہو جاتے ہیں، اب آپ کی نظر نیچے ہو جاتی ہے، اب آپ اس کو جواب میں کچھ کہہ نہیں سکتے. تو اب ایک عامل جو زکات لینے گیا ہے، جو لوگوں کا مال لینے جا رہا ہے، جو حق ہے ایک ان کے مال میں اللہ کے دوسرے بندوں کا، تو یہ ایک مشکل ڈیوٹی ہے، آسان نہیں ہے. اب وہ لینے جا رہا ہے تو ظاہر ہے کہ جن سے لے گا وہ کبھی ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ لوگوں کا ایمان اتنا اچھا نہ، وہ رعایت چاہیں. اب وہ رعایت کس سے چاہیں گے؟ اس کلیکٹر سے، اس ذمہ دار سے؟ یہ تو رعایت نہیں کرے گا. اس سے رعایت حاصل کرنے کے لیے، فیور لینے کے لیے عموماً کیا حربہ اختیار کیا جا سکتا ہے، جو کیا جا سکتا ہے، اس کو کچھ دے دلا کے خوش کر دو اور پھر باقی فرض کی ادائیگی سے جان چھڑا لو. تو ایسی کوئی بھی چیز جس سے انسان کے فرائض میں کوتاہی ہوتی ہو وہ ممنوع ہے. وہ کہتا ہے نا، اے طائر لا ہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. کہ ہر وہ احسان کسی کا یا کسی کی طرف سے پہنچنے والا فائدہ جو آپ کے مقصد یا آپ کی ڈیوٹی یا آپ کی ذمہ داری میں رکاوٹ بنے، وہ آپ کے لیے حلال نہیں، جائز نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.